السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک فیصلے میں نواز شریف کو پارٹی صدارت کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا ہے. اور آج اسلام آباد میں پشتون مظاہرین نے یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کے لیے مظاہرہ کیا ہے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پیرس میں منگل کے روز فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے منی لانڈرنگ پر اجلاس میں پاکستان کو واچ لسٹ میں شامل کرنے کی امریکی قرارداد کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ معاملہ 3 ماہ تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. اور امریکی محکمہ خارجہ نے انصار الاسلام کو عالمی دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے کیونکہ تنظیم مالی کی سرحد کے قریب برکینا فاسو میں حملے کرتی رہی ہے. فلسطینی صدر محمود عباس نے اس سال کے وسط تک بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مشرق وسطی عمل میں آنے والے تعطل کو توڑا جا سکے. اور جنوبی افریقہ کے ایک دیہاتی پولیس اسٹیشن پر بدھ کے روز ایک حملے میں 5 پولیس افسر ہلاک ہو گئے ہیں. اور شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم نے بتایا ہے کہ اتوار سے لے کر اب تک شمالی غوطہ میں فضائی حملوں میں 250 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ تھیں خبروں کی 6 سرخیاں، ان کی تفصیل کچھ دیر کے بعد. تو سب سے پہلے اسلام آباد چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے اس اہم خبر پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی صدارت کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا ہے. جی اشتیاق.
جی، اب سے کچھ دیر قبل چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جو قائم 3 رکنی بینچ ہے، اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے. اور انہوں نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو شخص آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتا، وہ کسی جماعت کا صدر بھی نہیں رہ سکتا. واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں، ان کو 28 جولائی کو گزشتہ سال ایک مقدمے میں جو پاناما لیک سے متعلق تھا، اس میں انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا، اور ان کی نااہلی آئین کے آرٹیکل 62F کے تحت عمل میں آئی تھی. اور لیکن اس کے بعد گزشتہ ہی سال اکتوبر میں ایک قانون منظور ہوا تھا جس میں انتخابی اصلاحات سے متعلق تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ شخص جو کہ جس کو عدالت نااہل قرار دے چکی ہو، وہ پارٹی کا صدر بن سکتا ہے. اور اس قانون کے منظوری کے فوراً بعد ہی انہوں نے دوبارہ سے ان کی جماعت نے ان کو صدر منتخب کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ اب پارٹی کے صدر تھے. لیکن کچھ جماعتوں نے اس کے خلاف پارلیمان میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی، جس کا آج پھر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے.
اچھا، یہ بتائیے کہ اگر یہ فیصلہ جو آیا ہے، اس کے تحت نواز شریف کے بحیثیت صدر پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی منسوخ ہو جائیں گے، تو لودھرا کا جو انتخاب تھا اور سینٹ کے جو انتخابات ہونے والے ہیں، ان میں جو نواز شریف نے فیصلے کیے ہیں، کیا وہ بھی کل عدم ہو جائیں گے؟
جی، جو کیونکہ لودھرا کا انتخاب تو ہو چکا ہے، لیکن جو سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، اور ابھی تک جو قوانین ہیں اس کے تحت یہی ہے کہ کسی جماعت کا صدر ہی جو امیدوار ہیں ان کو نامزد کرتا ہے، ان کی نامزدگی کی توثیق کرتا ہے. تو اگر اب جب ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، تو پھر یہ ایک قانونی سوال ضرور اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ناموں کی توثیق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بطور پارٹی صدر سے کی تھی، اب کیا ہوگا. تو بعض قانونی حلقے اس پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ شاید اس سے سینٹ جو انتخابات ہیں وہ ان میں تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ یہ فیصلہ ابھی آیا ہے، اور اس پر قانونی حلقوں کے ساتھ ساتھ سیاسی بحث بھی ہو رہی ہے، اور کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے. اب سے کچھ دیر قبل وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے قائد تھے اور وہ قائد رہیں گے.
اچھا، اب اس سے ہٹ کے ایک اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا ہے اور یونیورسٹی کے طالب علموں نے ایک طالب علم کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے پاس ہے؟
جی، گزشتہ ہفتے کراچی میں ایک طالب علم کی گولیوں سے چھلنی لاش ملی تھی۔ احمد شاہ نامی اس طالب علم کا تعلق قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی سے تھا اور وہ کراچی کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، وہ ان کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی لاش ملی۔ اس پر رواں ہفتے باجوڑ ایجنسی میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اور وہاں لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ احمد شاہ کے قتل میں ملوث جو بھی عناصر ہیں ان کو پکڑا جائے اور اس معاملے کی تفتیش کرائی جائے۔ اسی سلسلے میں آج اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر بھی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں باجوڑ اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے شرکت کی اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ احمد شاہ کے قتل کی تفتیش کرائی جائے اور اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نقیب اللہ کو کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد قبائلی جو جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی عمائدین اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے اسلام آباد میں 10 روز تک احتجاجی دھرنا دیا اور وہ دھرنا اس بنا پر ختم ہوا جب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک تحریری یقین دہانی ان کو کروائی کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔
بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں، محمد اشتیاق، جن سے ہم ان خبروں کی تفصیل لے رہے تھے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پیرس میں منگل کے روز فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کے منی لانڈرنگ پر اجلاس میں پاکستان کو واچ لسٹ میں شامل کرنے کی امریکی قرارداد کامیاب نہیں ہوئی اور یہ معاملہ 3 ماہ تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہماری کوششیں رنگ لے آئیں اور یہ کہ ہم دوستوں کے شکر گزار ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اجلاس نے مزید رپورٹ کی فراہمی کے لیے کہا ہے اور یہ کہ اس معاملے کو 3 ماہ تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے انصار الاسلام کو عالمی دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے کیونکہ تنظیم مالی کی سرحد کے قریب برکینا فاسو میں حملے کرتی رہی ہے۔ انصار الاسلام کے حملوں میں دسمبر سن 2016 میں برکینا فاسو کے فوجی اہلکاروں پر کیا جانے والا حملہ شامل ہے، جس میں 12 فوجی ہلاک ہوئے، جو کہ برکینا فاسو کی فوجوں کے خلاف مہلک ترین حملوں میں سے ایک تھا۔ اس بات کا اعلان محکمہ خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے نے امریکی فوج اور افغان عہدیداروں سے کہا ہے کہ ان الزامات کی فوری تحقیقات کی جائیں کہ مقامی فورسز نے جنوبی قندھار صوبے میں طالبان کے خلاف کارروائیوں میں شہریوں کو فوری عدالتیں لگا کر موت کی سزائیں دی ہیں۔ ادارے کی بدھ کے روز جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ واقعات 31 جنوری اور 1 فروری کے درمیان ہوئے، جب افغان خصوصی فوجوں نے، جنہیں امریکی فضائی حملوں کی مدد حاصل تھی، میوند اور پنجوائی ضلعوں میں آپریشن کیے۔ اور جنوبی افریقہ کے ایک دیہاتی پولیس اسٹیشن پر بدھ کے روز ایک حملے میں 5 پولیس افسر اور 1 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے جنوبی گاؤں اینجکوبو کی چوکی پر آدھی رات کے وقت حملہ کیا اور 3 افسران کو ہلاک کر دیا۔ اور شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم نے بدھ کے روز حکومت نواز فورسز کے شمالی غوطہ میں فضائی حملوں کو کئی سالوں میں مہلک ترین قرار دیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اتوار سے لے کر اب تک ان فضائی حملوں میں کم از کم 250 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں سن 2013 میں ہوئی تھیں، جب علاقے میں کیمیائی حملہ کیا گیا تھا۔ اپوزیشن جنگجوؤں کا اس علاقے مشرقی غوطہ پر پچھلے 4 سال سے قبضہ تھا اور شامی فورسز اس علاقے کو واپس لینے کے لیے اس قدر تشدد کر رہی ہیں۔ اور فلسطینی صدر محمود عباس نے اس سال کے وسط تک بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مشرق وسطی امن عمل میں آنے والا تعطل توڑا جا سکے۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ماہانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر عباس نے کہا کہ تعطل کا سامنا ہے۔ فلسطینی رہنما نے اس طرح کے اجلاس میں وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی شرکت کی حمایت کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنی سوچ کی وضاحت کی، جسے انہوں نے امن منصوبہ قرار دیا۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ملکوں کی نگرانی سے متعلق فہرست میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے پاکستان کا نام شامل کرنے کی تحریک 3 مہینوں کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں اپنے نام کا اندراج روکنے کے لیے پاکستانی عہدیدار کچھ عرصے سے بہت متحرک تھے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کا نام دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے میں کارگر نہ ہونے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ 3 ماہ تک مؤخر ہونے کا کہا جا رہا ہے، جسے وزیر خارجہ اسلام آباد کی سفارتی کوششوں کی کامیابی سے تعبیر کر رہے ہیں. لیکن حزب مخالف کے رہنما اس وقفے کو انتباہ خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کا 6 روزہ اجلاس ان دنوں پیرس میں جاری ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو اس فہرست میں شامل کرنے کی تحریک پر بھی غور کیا گیا. اس تحریک کو برطانیہ سمیت دیگر امریکی اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے. تاہم منگل کو دیر گئے پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی اور پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، جس پر انہوں نے دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا. حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے وزیر خارجہ کے پیغام کے رد عمل میں کی جانے والی اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ مہلت دیا جانا معمول کی ایک کارروائی ہے. ان کے بقول، ہم سب پاکستان کو اس فہرست کی نامزدگی سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ فی الوقت بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ 3 ماہ میں تحریک پر کوئی تبدیلی آئے گی، لہٰذا مطمئن نہ ہوں اور خطرے کو نظر انداز نہ کریں. اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور حکومت کے سب سے بڑے ناقد عمران خان نے اس فہرست میں نامزدگی کو پاکستان کی سفارتکاری کی قطعی ناکامی قرار دیا. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
یعنی تلوار تو لٹکا دی ہے نا کہ 3 مہینے کے بعد ڈال سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کا. یہ اس گورنمنٹ کے فیلئر میں جاتا ہے کہ کیونکہ 3 سال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تھی، فورن منسٹر تھا کوئی نہیں. وہ ملک جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی میں مار کھائی، قربانیاں دیں، امریکہ کی جنگ لڑی، آج وہ اس سچویشن پہ ہے. یہ ٹوٹل فیلئر ہماری ڈپلومیسی کا.
حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ اس نے اس تحریک کے بارے میں پاکستان کے موقف سے دوست ممالک کو آگاہ کرنے کا عمل شروع کر رکھا ہے، جبکہ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی پیرس میں جاری اجلاس میں شریک ہیں، جہاں وہ پاکستان کے موقف کو بھرپور طریقے سے پیش کر رہے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
روس اور پاکستان نے خطے میں داعش کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجی تعاون کا ایک کمیشن قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اس خطرناک گروپ کی بڑھتی ہوئی قوت کو نظر انداز کر رہا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے منگل کے روز ماسکو میں کہا کہ ہم دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق پاکستان کی صلاحیت بڑھانے کے لیے روس کی آمادگی کی تصدیق کر چکے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ داعش پورے خطے کے مفادات کے لیے خطرہ ہے. منگل کے روز ماسکو میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے ساتھ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے سرگئی لیوروف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اولیت حاصل ہے. انہوں نے بتایا کہ روس اور پاکستان کی اسپیشل فورسز کے درمیان سن 2016 سے فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، جو اس سال بھی جاری رہیں گی. بدعنوانی اور کرپشن کی روک تھام سے متعلق پاکستان کے ادارے نیب نے فوج کے 4 سابق عہدیداروں کے خلاف مقدمے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان میں بدعنوانی کی روک تھام سے متعلق قومی احتساب بیورو نے 4 سابق اعلی فوجی عہدیداروں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس ریفرنس کا تعلق 2001 میں پاکستان ریلوے کی زمین کو ایک غیر ملکی نجی کمپنی کو فروخت کرنے سے ہے. مقامی انگریزی اخبار ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سعید الزمان اختر، ریٹائرڈ میجر جنرل حامد حسن بٹ اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر اختر علی بیگ، سابق فوجی سربراہ پرویز مشرف کی حکومت میں وزارت ریلوے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، جب انہوں نے ایک گولف کلب کی تعمیر کے لیے ریلوے کی زمین مبینہ طور پر سستے داموں ملیشیا کی ایک کمپنی کو فروخت کی، جس کی وجہ سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. قومی احتساب بیورو کی طرف سے سابق فوجی افسروں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ملک میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت مقدمات کا سامنا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور بعض حلقوں کی طرف سے نیب کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بدعنوانی کے مقدمات زیادہ تر سیاسی لوگوں کے خلاف چلائے جا رہے ہیں۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ یہ تاثر اس لیے قائم ہو رہا ہے چونکہ ان کے بقول ماضی کی حکومتوں نے بعض مصلحتوں کے تحت سیاسی افراد کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات قائم کیے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
لیکن چونکہ ماضی میں ایک بڑا بیگیج ہے کہ نیب کے اوپر ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ادارے کو سیاسی مصلحتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ خود جنرل پرویز مشرف صاحب تھے جنہوں نے ادارہ تشکیل دیا تھا، انہوں نے خود ہی اس ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، خاص طور پر اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دباؤ ڈال کے اپنی کوالیشن گورنمنٹ جو اس زمانے میں بنی تھی اس کے اندر شامل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر نیب شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے ہر ایک کے خلاف کاروائی کرے گا تو یہ تاثر بہتر ہو جائے گا۔
یہ تاثر یہ ہے کہ یہ جو نئے چیئرمین ہیں یہ پچھلے بیک لاگ کو نکالنے کے لیے ایون ہینڈڈلی سب کے ساتھ جس جس کی باری آ رہی ہے وہ سارے میگا کرپشن کیسز کو کھول رہے ہیں اور کسی کو دبا کے رکھنے کے حق میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ واقعی اس طرح اور ایون ہینڈڈلی چلے گا تو کچھ عرصے میں یہ تاثر بہتر ہو جائے گا۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ملک میں احتساب کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے تمام اداروں بشمول فوج اور عدلیہ کو احتساب کے ایک ہی قانون کے تابع کرنا ہوگا، تاہم احتساب کے موجودہ قانون کے تحت فوج اور عدلیہ کے عہدیداروں کے خلاف کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے محکمہ انصاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ خودکار ہتھیاروں کی صلاحیت رکھنے والے نیم خودکار ہتھیاروں کے استعمال میں کمی کے لیے قواعد و ضوابط تجویز کریں۔ ٹرمپ کے اس اعلان سے 6 روز قبل فلوریڈا کے ایک ہائی اسکول میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دیا تھا اور امریکہ بھر میں طالب علم اسکولوں میں وسیع تر پیمانے پر ہونے والے فائرنگ واقعات پر احتجاج کر رہے ہیں اور سیاستدانوں سے اس رجحان کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلط اس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
وائٹ ہاؤس کے باہر طالب علموں کی طرف سے اسلحے کے حصول کے لیے قوانین کو سخت کرنے کے مطالبے کے ایک روز بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ انہوں نے بمپ سٹاکس کہلانے والی بندوقوں پر پابندی کی سفارش کی ہے۔ یہ بندوقیں نیم خودکار ہتھیاروں کو ایک منٹ کے دوران سینکڑوں راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں۔
Just a few moments ago, I signed a memorandum directing the Attorney General to propose regulations to ban all devices that turn illegal weapons.
میں کب میں نے ایک یاداشت پر دستخط کیے ہیں جس میں اٹرنی جنرل کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے تمام ہتھیاروں پر پابندی کے لیے قواعد تجویز کریں جو قانونی طور پر حاصل کیے جانے والے ہتھیاروں کو مشین گنوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ صدر آج بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ان طالب علموں، والدین اور اساتذہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں جو امریکہ میں بڑے پیمانے پر کی جانے والی شوٹنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے منگل کے روز ان شوٹنگز کو شرنگیز قتل و غارت گری قرار دیا تھا۔ صدر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس مسلح شخص کا حوالہ دیا جس نے اکتوبر میں لاس ویگس کے ایک ہوٹل کے کمرے سے فائرنگ کرتے ہوئے 58 افراد کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نے بمپ سٹاکس استعمال کرتے ہوئے اپنی رائفلوں کو زیادہ مہلک بنا لیا تھا۔ صدر نے کہا کہ اسکولوں کی سلامتی ان کی انتظامیہ کی اعلیٰ ترجیح ہے اور انہوں نے ایسے اقدامات اٹھانے کا وعدہ کیا جس سے اس سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔
We must move past clichés, entire debates and focus on evidence-based solutions and security measures.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرسودہ محاوروں اور بحث و مباحثے سے آگے نکل کر صورتحال کو حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے اور ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جو واقعتاً مؤثر ثابت ہوں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ طالب علموں، والدین، اساتذہ، قانون نافذ کرنے والے حکام اور ریاستی گورنروں سے آئندہ دنوں میں ملاقاتیں کر کے اسکولوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آرا حاصل کریں گے۔
Unfortunately, when horrific tragedies like this happen, everybody wants a quick and a simple answer, but there isn't one.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے جب اس نوعیت کے خوفناک المیے جنم لیتے ہیں تو ہر کوئی فوری طور پر اور سادہ جواب چاہتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ 1999 میں کالمبائن اسکول میں پہلی شوٹنگ کے بعد ہر نئی شوٹنگ کے بعد ناکام سیاسی بحث و مباحثے ہوتے آئے. فلوریڈا کے اسکول کے تازہ ترین واقعے کے بعد بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر لیتے. اسکول میں ہلاک ہونے والے 17 طالب علموں کی آخری رسومات سے قبل فلوریڈا کے طالب علموں نے گن کلچر کے خلاف ملک گیر مہم کو منظم کرنے کا آغاز کر دیا تھا. وہ خاص طور پر ان سیاستدانوں کو ہدف بنا رہے ہیں جو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن سے چندے قبول کرتے ہیں. یہ طاقتور گن لابی تنظیم ہے جو بندوقوں کی فروخت پر کسی بھی نوعیت کی پابندی کو روکتی ہے. فلوریڈا کے تقریباً 100 طالب علموں اور والدین کا گروپ منگل کے روز ریاستی دارالحکومت ٹالاہسی پہنچا, جہاں انہوں نے بندوقوں اور ہتھیاروں کے حصول کے لیے سخت تر قوانین بنانے کا مطالبہ کیا. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں فائرنگ کے لرزہ خیز واقعے میں 17 طلبہ اور اساتذہ کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں مضبوط گن لابی کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک شروع ہو گئی ہے. اس بار بظاہر اس تحریک کی قیادت اسکولوں کے نوعمر طلبہ کے ہاتھوں میں ہے, جنہوں نے وائٹ ہاؤس سمیت ملک بھر میں احتجاجی دھرنے دیے اور آئندہ واشنگٹن میں زبردست احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا. اسکولوں میں فائرنگ کے ہر واقعے کے بعد ماضی میں بھی ایسی ہی تحریکیں برپا ہوتی رہی ہیں, لیکن آتشیں اسلحے پر کسی قسم کے کنٹرول کی راہ ہموار نہ ہو سکی تھی. کیا اس بار بھی یہ تحریک اسی طرح ناکامی سے دوچار ہوگی؟ اس بات کا جائزہ لیا ہے اسفر امام نے اپنی اس رپورٹ میں.
یہ نعرے بازی وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہونے والے احتجاجی طلبہ کر رہے ہیں. یہ طلبہ حال ہی میں فلوریڈا کے ایک ہائی اسکول پر ہونے والے فائرنگ کے لرزہ خیز واقعے کے تناظر میں خودکار آتشی اسلحے پر کنٹرول کا مطالبہ کر رہے ہیں. اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات کے بعد ماضی میں بھی سخت عوامی رد عمل سامنے آتا رہا ہے. تاہم فلوریڈا واقعہ کے بعد جیسے ملک بھر میں ایک تحریک برپا ہو گئی ہے اور خود ایوانوں میں بھی اس بات کا احساس بڑھ رہا ہے. مسلم فار ٹرمپ کے رہنما ساجد تارڑ کہتے ہیں کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جسے سب نے مل کر حل کرنا ہے.
جمہوریت کا ایک المیہ ہے کہ لوگ ان حادثات پہ سکورنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. اصل میں یہ بائی پارٹیسن ہے اور یہ سوسائٹی کا ایک ایشو ہے. جب آپ لبرل چیزوں کو پروموٹ کریں گے, لیگلائز مروانا کریں گے, ون فیملی یونٹ کا فقدان ہوگا, ہر اسٹیٹ میں مروانا اور دوسری نشہ آور چیزیں آسانی سے دستیاب ہوں گی, تو پھر سکولوں میں شوٹنگ تو ہوگی. پریزیڈنٹ صاحب نے کنڈیم بھی کیا, انہوں نے اپنے سیکرٹری ہیلتھ کو بلایا, سی ڈی سی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کس طرح کیا جائے. اس پہ ڈائیلاگ تو شروع ہو چکا ہے اس حادثے کے بعد. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ٹف بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اس کو کریں, اور دوسرا اسالٹ ویپن جو اے آر ہیں جو ان پہ کنٹرول کیا جائے, لائسنسنگ کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. تو اسٹیپ تو لیے جا رہے ہیں, میرے خیال میں چیزیں مثبت سائڈ پہ جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی ایم ویری ہوپ فل.
ریپبلکن پارٹی کے سینئر رہنما اور بولنگ بروک کاؤنٹی ایلینوائے کے پولیس کمشنر طلعت رشید کو یقین ہے کہ اس بار جو تحریک برپا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ایک جامع گن کنٹرول بل کانگریس سے منظور کرا لیا جائے گا.
ریپبلکن سائڈ کے اندر اس کو ایک بہت بڑی یہ ویک اپ کال ہے. اب بچے خود ٹین ایجرز وائٹ ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پروٹیسٹ اناؤنس کر رہے ہیں, تو اس چیز کا بالکل اثر ہوگا. اور اس کے بعد آئی بلیو ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں بچی کہ ہم اس کو کمپریہینسو گن کنٹرول کا ایک بل لایا جائے جس کے اوپر بیہیویئر ہیلتھ کو ایبسولیوٹلی اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے کہ جب تک آپ کسی کا بیہیویئر مینٹل کیپیسٹی چیک نہیں کریں, اس کو گن سیل نہیں کریں, اور موسٹلی جو گن کی ری سیلنگ ہے نا اس کے اوپر تو بالکل ہی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور اس کے اوپر بھی لا بننے چاہیے. چانسز یس دیر آر برائٹر چانسز آؤٹ دیئر, اور یہ موومنٹ رکنی نہیں چاہیے, اس کو آگے کنٹینیو ہونا چاہیے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو.
معروف تجزیہ نگار مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ امریکہ کے انتخابی نظام میں سرمایہ کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے, اور یہ کثیر سرمایہ فراہم کرنے والی لابی تمام سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کے باوجود اب جو طلبہ میدان میں آئے ہیں تو اس کے نتائج سامنے آنے کی توقع کی جا سکتی ہے.
اس بار جو ہے مہم خاصی مضبوط بنیادیں اٹھتی نظر آ رہی ہے. مارچ میں غالباً یہ پورے ملک کے اندر طلبہ جو کلاسوں کا بائیک آؤٹ کریں گے, اس کے بعد واشنگٹن میں مارچ کریں گے وائٹ ہاؤس کے سامنے. اب یہ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک کتنی جاری رہتی ہے. بھائی مسئلہ یہ کہ طلبہ کے ساتھ اپنے مسائل ہیں, ان کے اسکول ہیں, فائنل ایگزام آنے والے ہیں ان کے مارچ اپریل میں, تو کیا وہ اس کو تحریک کو جاری رکھ سکیں گے, اور کیا سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی؟ اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ الیکشن کا سال ہے, ان کو عوام کا سامنا کرنا ہے. اس وقت یہ وہ وقت ہے جہاں پر عوامی دباؤ استعمال کر کے ان قانون سازوں کو جو ہے معقولیت پر مجبور کیا جا سکتا ہے.
امریکی شہریوں کو اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی آزادی انہیں آئین کی دوسری ترمیم نے دی ہے. تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ حق آج سے سینکڑوں برس پہلے انہیں دی گئی اور اس وقت کے حالات اور موجودہ حالات میں بڑا فرق ہے. دوسری جانب موجودہ خودکار آتشی اسلحہ اس زمانے میں دستیاب نہ تھا جو اس بڑے پیمانے پہ قتل و غارت کا باعث بنتا. اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن.
سامعین، ہم نے جو خبر دی تھی کہ چین بلوچ جنگجوؤں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ وہ امن پر رہیں، اس پر نفیسہ ہود بھائی نے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار اور کرنل مقبول آفریدی سے گفتگو کی اور ان کی رائے معلوم کی.
چین بلوچ قوم پرستوں سے اس وقت بات چیت کر رہا ہے تاکہ پاک چین راہداری منصوبوں کی سالمیت حاصل کی جا سکے. شہزادہ ذوالفقار کوئٹہ پریس کلب کے صدر رہے ہیں. چین کا ایک کردار رہا ہے کہ وہ بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے. وقتاً فوقتاً جو بلوچ قوم پرست اپنا اسلحہ پھینک دیتے ہیں، کیا یہ چینی کاوشوں کی وجہ سے ہے؟
اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں اور رپورٹس آئی ہیں، چین جو ہے وہ طرف سے پردہ ان سے بات کرتا رہا ہے جو سپریٹسٹ ہیں، اور زیادہ اس میں اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، لیکن خیال کیا جاتا ہے وہ سپریٹسٹ وہ لوگ بھی ہیں جو لڑ رہے ہیں، جو عام ریزسٹنس کر رہے ہیں، یا آپ دہشت گردی کہہ لیں، اس کو کوئی بھی لفظ کہہ لیں. چین ایک بیوپار ہے، تو لہٰذا اس نے یہ پس پردہ یہ کام بہت پہلے شروع کر دیا تھا، 3-4 سال سے. ساتھ میں یہ بھی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جہاں ہم ہوں گے، ہماری فورسز ہوں گے، آپ وہاں اٹیک نہیں کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں کریں.
سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی. کرنل مقبول، آپ بتائیے، آپ گوادر ایکسپو میں بھی گئے تھے اور ظاہر ہے اس میں چینی نمائندوں نے بھی شرکت کی تھی. آپ نے کیا دیکھا وہاں، جو تقاریر ہوئی، چین کے جو اہلکار ہیں انہوں نے کس حد تک کوشش کی کہ عام لوگوں کو مطمئن کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ بلوچ جو باشندے ہیں وہ گوادر پورٹ کی حمایت کریں اور سی پیک کی حمایت کریں.
سب سے پہلے تو جو بزنس چائنا کر رہا ہے سی پیک، اس میں ایشیا انوالو ہے، افریقہ انوالو ہے اور یورپ انوالو ہے، 3 کانٹیننٹ پہ یہ محیط ہے، تو اس کے لیے سیکیور انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. سیکیورٹی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا سیکیور انوائرمنٹ، تاکہ بزنس اچھا ہو سکے. جہاں تک بات ہے چائنا کی، اس سے پہلے انیشیٹو تو پاکستان کو لینا چاہیے. اگر اس میں چائنا ہماری ہیلپ کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اب چائنا اور پاکستان مل کر یہ چیز آگے بڑھا رہے ہیں. اف کورس جس ملک کو سی پیک سے فائدہ نہیں پہنچے گا یا اس کو شیئر نہیں دیا جائے گا تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا، لیکن ہم نے اس چیز کو آگے لے کر جانا ہے اور سیکیور انوائرمنٹ میں لے کر جانا ہے. جہاں تک بلوچ ہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس کو ویلکم کیا ہے.
ہمارے ساتھ ہے سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی اور سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نائب صدر مائک پینس کی اس مہینے کے شروع میں شمالی کوریا کے عہدیداروں سے ملاقات طے تھی، لیکن شمالی کوریا نے آخری لمحات میں یہ منسوخ کر دی. یہ ملاقات مائک پینس کے جنوبی کوریا کے دورے کے موقع پر 10 فروری کو ہونا تھی، جب وہ پیونگ چینگ کے سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں گئے تھے. نائب صدر کی ملاقات شمالی کوریا کے لیڈر کی بہن کم یو جونگ اور اسی حکومت کے رسمی سربراہ کم یونگ نیم سے ہونا تھی. یہ دونوں افتتاحی تقریبات میں پینس سے دور بیٹھے تھے. یہ واضح نہیں ہے کہ کیا پینس کے طرز عمل نے شمالی کوریا کو اس ملاقات کو منسوخ کرنے پر مائل کیا. نائب صدر نے ایک وی آئی پی استقبالیہ میں شمالی کوریائی وفد کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اس سے پہلے اسی روز شمالی کوریا کے منکرین سے ملاقات کی تھی. امریکی محکمہ خارجہ نے انصار الاسلام کو عالمی دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے، کیونکہ تنظیم مالی کی سرحد کے قریب برکینا فاسو میں حملے کرتی رہی ہے. انصار الاسلام کے حملوں میں دسمبر سن 2016 میں برکینا فاسو کے فوجی اہلکاروں پر کیا جانے والا حملہ شامل ہے، جس میں 12 فوجی ہلاک ہوئے، جو برکینا فاسو کی فوجوں کے خلاف مہلک ترین حملوں میں سے ایک تھا. اس بات کا اعلان محکمہ خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کیا گیا ہے. محکمہ خارجہ کے آخری اخباری بیان میں کہا گیا ہے کہ فروری سن 2017 میں دو پولیس تھانوں پر ہونے والے حملوں کا ذمہ دار یہی گروپ ہے جن میں دو افراد قتل کیے گئے جن میں اسکول کا ایک سربراہ بھی شامل ہے. یہ حملے برکینا فاسو کے گاؤں کورفیال میں کیے گئے. خبریں ختم ہوئیں. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ضلع سوات کے وکلا نے ان 13 افراد پر مقدمے کے اندراج کے خلاف عدالتوں کا بائیک آؤٹ کیا جنہوں نے چند روز پہلے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے قائم کردہ نگرانی کی چوکیوں کو ہٹانے کے لیے مظاہرہ منظم کیا تھا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں فوجی چوکیوں کے خلاف رواں ہفتے کیے جانے والے احتجاج کے شرکا پر غداری کے مقدمات درج کرنے کے خلاف بدھ کو ملکن ڈویژن میں وکلا نے احتجاج عدالتوں کا بائیکاٹ کیا. پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سوات بنچ کے صدر شمشیر علی خان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگورا، خواجہ خیلہ اور مٹا میں پرامن اور بے گناہ مظاہرین کے خلاف حکومت نے غداری کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں جو سراسر ناانصافی اور ظلم ہے. انہوں نے کہا کہ وکلا کے احتجاج کے دوران ان کی کمشنر اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ملکھن ڈویژن سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ علاقے میں فوج کے سب سے بڑے افسر جنرل آفیسر کمانڈنگ سے بھی ملاقات متوقع ہے. شمشیر ایڈوکیٹ نے پھر فور بے گناہ افراد کے خلاف درج مقدمات واپس لینے اور فوجی چوکیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہوئی الزام لگایا کہ ان چوکیوں پر بے گناہ لوگوں بشمول خواتین اور بچیوں کو تنگ اور بے عزت کیا جا رہا ہے. سواد بار ایسوسی ایشن کی صدر مجاہد فاروق ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قبل میں دہشت گردی کے ایک واقعے کے بعد چوکیوں کی تعداد زیادہ کر دی گئی ہے جس سے عوام کو مشکلات ہیں. ضلع کونسل سواد نے بھی پیر کو اپنے ایک ہنگامی اجلاس میں بے گناہ اور پرامن مظاہرین کے خلاف غداری کی مقدمات درج کرنے کی مذمت کی تھی اور مقدمات فوری طور پر واپس لینے اور فوجی چوکیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. دری اسنا افغانستان سے ملحق قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی کراچی میں قتل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدھ کو دوسری روز بھی جاری ہے. ایجنسی کے مرکز خار میں بدھ کو ہونے والے احتجاجی جلسے سے پختون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظیر پشتین نے بھی خطاب کیا جو کراچی میں جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کی قتل کے خلاف چلنے والی تحریک اور دھرنے میں بھی پیش تھے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت کراچی یونیورسٹی کی شعبہ حیاتیات کے طالب علم سید شاہ کے قتل میں ملوث ملزمان کو پوری طور پر گرفتار کیا جائے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے غیر قانونی سرگرمیوں کے دفعات کے تحت کچھ وکلا کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے سری نگر کی ایک عدالت کے احاطے میں افضل گرو اور مقبول بھٹ سمیت کشمیری لیڈروں کو ہیرو قرار دیتے ہوئے ان کے حق میں بینر لگائے تھے. سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
نئی دہلی کے ضلع انتظام کشمیر کی پولیس نے کشمیری قوم پرست لیڈر اور جموں کشمیر قومی محاذ آزادی کے ایک بانی محمد مقبول بٹ اور بھارتی پارلیمان پر 2001 میں کیے گئے دہشت گرد حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گورو کا موازنہ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور چندر شیکھر آزاد سے کرنے پر کشمیری وکلا کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے. اس سلسلے میں سری نگر کے بٹمالو پولیس تھانے میں درج کی گئی ایف آئی آر میں وکلا پر بھارت کی حاکمیت کو چیلنج کر کے ملک سے گدا کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. یہ مقدمہ غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کے تحت درج کیا گیا ہے. کشمیری وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ ملزموں نے اس سال 9 فروری کو افضل گورو کی 5ویں برسی کے موقع پر سری نگر کے صدر کورٹ کے احاطے میں ایسے پوسٹر چسپان کیے تھے جن میں درج عبارت میں مقبول بٹ اور افضل گورو کا موازنہ بھارت کے قومی ہیروز اور جنگ آزادی کے مجاہدین بھگت سنگھ، سکھ دیو اور چندرشیکھر آزاد سے کیا گیا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق پوسٹروں میں کہا گیا تھا کہ مقبول بٹ اور افضل گورو کشمیر کے ہیرو ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بھگت سنگھ، سکھدیو اور چندرشیکھر آزاد غیر منقسم ہندوستان کے قومی ہیروز تھے۔ سرکردہ وکیل اور ماہر قانون ظفر شاہ نے پولیس کے اس اقدام کو بد نیتی پر مبنی قرار دیا۔
یہ بے بنیاد، بے معنی کسی سازش کے تحت لگتا ہے ایف آئی آر کو درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر کی جب آپ عبارت پڑھیں گے تو وہاں پہ یہی لکھا کہ چاند وٹلا صاحبہ نے کچھ پوسٹرز وغیرہ لگائے تھے۔ اب پہلے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے پہچانا وہ وکلا صاحبان تھے۔ پہلی بات، ہر کالے کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہو سکتا، نمبر دو۔ اور نمبر تین، جہاں پر یہ کہتے ہیں واقعہ ہوا ہے وہاں پر میرے خیال میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں، تو ان کی تو سیدھا شناخت و پہچان ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سب معلومات کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک اوپن ایف آئی آر، جسے ہم بولتے ہیں، اس کو درج کر کے رکھا ہے تاکہ اس کا کبھی بھی کسی بھی وکیل کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ موٹیویٹر ہے، یہ مالا فائلی ہے اینڈ ایبسرڈ ہے۔
پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس کے پاس ویڈیو ثبوت ہے اور وہ عنقریب ملزموں کی نشاندہی کر کے ان کے نام ایف آئی آر میں ڈال دے گی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت نے ہمسایہ ملک مالدیپ کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ میں 30 روز کے اضافے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
بھارت نے مالدیپ میں 30 دنوں کے لیے ایمرجنسی کی توسیع پر گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس نے مبینہ طور پر مالدیپ کے آئین کے خلاف جا کر مجلس یعنی پارلیمنٹ کی جانب سے ایمرجنسی کی توسیع کے طریقہ کار پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ تمام جمہوری اداروں کو آئین کے مطابق شفاف انداز میں کام کرنے کی اجازت کو یقینی بنانا اہم اور ضروری ہے۔ مالدیپ کے صدر نے منگل کے روز 22 مارچ تک ایمرجنسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ بھارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مالدیپ میں معمول کے حالات واپس آنے چاہیے اور سیاسی عمل کو فوری طور پر بحال کیا جانا چاہیے۔ بیان کے مطابق مالدیپ کو فوراً جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے راستے پر واپس آنا ہوگا تاکہ عوام کی خواہشات کی تکمیل اور بین الاقوامی تشویش کا ازالہ ہو۔ اس نے مالدیپ کی سپریم کورٹ کے 1 فروری کے حکم کے نفاذ پر بھی زور دیا ہے، جس میں جلاوطن سابق صدر محمد نشید سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی سزا یابی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ دریں اثنا حکومت کے ذرائع نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ محمد نشید نے وزیر دفاع نرملا سیتارمن سے مالدیپ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نشید نے ایک ٹویٹ میں اس کا دعویٰ کیا تھا۔ حکومت کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ نرملا سیتارمن نے اپنی سرکاری حیثیت میں یہ ملاقات نہیں کی تھی اور نہ ہی انہوں نے مالدیپ کی صورتحال پر کوئی بات چیت کی ہے۔ بنگلور میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں محمد نشید اور نرملا سیتارمن کی ملاقات ہوئی تھی۔ نشید نے 18 فروری کو مذکورہ ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ سیتارمن سے ملاقات کے دوران انہوں نے مالدیپ کی صورتحال سے ان کو باخبر کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ اتفاقیہ ملاقات تھی اور بھارت مالدیپ میں کسی کی مخالفت یا حمایت میں مداخلت کرنا نہیں چاہتا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سرد جنگ ختم ہونے کے تقریباً 30 سال بعد جوہری پروگرام اور صلاحیت ایک بار پھر توجہ کا مرکز ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اس ماہ ایک نیا جوہری پروگرام پیش کیا ہے جسے نیوکلیئر ٹرائیڈ کا نام دیا گیا ہے، جس سے اس کی فضائی، بری اور بحری جوہری صلاحیت کو جدید بنایا جائے گا، جبکہ جوہری ہتھیاروں میں 2 تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ اس بارے میں کارلا بیب کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
امریکہ کا فضائی، بری اور بحری جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ آئندہ اشرے میں متوقع طور پر اپنی استعمال کی افادیت کھو بیٹھے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اب اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو جدید نہ بنایا تو دیگر اقوام کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے باز رکھنے کی ساری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اس بارے میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی مائیکیلا ڈاچ کا کہنا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ اس سے امریکہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کا سبب بنے گا، لیکن میرے خیال میں تو ہتھیاروں کی دوڑ پہلے سے ہی جاری ہے، صرف امریکہ فی الحال اس میں شامل نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اور چین کے پاس اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے ابھی مزید 20 سال باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور ایران کا خطرہ بھی موجود ہے جو جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں۔ اس تبدیل ہوتی فضا کا سامنا کرنے کے لیے پینٹاگون اپنے جوہری پروگرام میں مزید 2 تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ صلاحیت ہے جو امریکہ کے پاس سرد جنگ کے زمانے میں موجود تھی، یعنی سمندر سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کو واپس لانا۔ دوسرا ہے ذرا کم طاقت کا بیلسٹک میزائل جسے آپ دوست سے داغا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں بروکنگز انسٹیٹیوشن کے مائیکل اوہائن لائن کہتے ہیں،
I would prefer that we go back to the path we were on 10 years ago of both sides reducing the role.
میرے خیال میں ہمیں واپس اسی راستے پر جانا ہوگا جس پر ہم 10 سال پہلے گامزن تھے، یعنی دونوں فریق اپنی خارجہ پالیسی میں جوہری ہتھیاروں کے کردار کو کم کریں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ روس ہمیں یہ سب کرنے کے انتخاب کی اجازت دے رہا ہے، سو عارضی طور پر ہمیں تھوڑا سا جارحانہ ہونا پڑے گا، گو کہ میں اس کو ترجیح نہیں دیتا۔ اوباما انتظامیہ نے سن 2010 میں یہ پالیسی اپنائی تھی کہ ایک ایسا توازن قائم کیا جائے جس کے تحت محفوظ اور مؤثر ہتھیار بھی رکھے جائیں اور جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کی جانب جانے کے حتمی خواب کی جانب بھی بڑھا جائے۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کو پسے پشت ڈالتے ہوئے امریکہ کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے کی جانب رواں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلسطینی صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منگل کے روز ایک غیر معمولی حاضری دیتے ہوئے زور دیا کہ آئندہ چند ماہ میں بین الاقوامی امن کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان برسوں سے بات چیت معطل ہے اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نئی تنازع آرائی کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
فلسطینی صدر محمود عباس نے منگل کے روز اقوام متحدہ میں ایک تجویز پیش کی کہ امن کے معطل عمل کو دوبارہ شروع کیا جائے۔
وفی ای لحظہ وغیر متحرمین وصولا لنیل شعبنا حریته واستقلاله اسوه ببقیه الشعوب وتحقیق السلام والامن للجميع في منطقتنا والعالم۔
صدر محمود عباس کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے لیے آزادی کے حصول کی غرض سے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے تجویز کردہ اقدام میں مذاکرات کے دوران اسرائیل کی طرف سے بستیوں کی تعمیر کی سرگرمیوں کو روکنے اور امریکہ کی طرف سے اپنے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے کی بات کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفارتکار نکی ہیلی امریکہ کے فیصلے کے بارے میں معذرت خواہ نہیں ہیں۔
The United States knows the Palestinian leadership was very unhappy with the decision to move our embassy to Jerusalem. You don't have to like that decision. You don't have to praise it. You don't even have to accept it. But know this, that decision will not
نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ جانتا ہے کہ فلسطینی قیادت ہمارے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے سے بے حد ناخوش ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ فیصلہ پسند آئے۔ آپ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ یہ بھی لازم نہیں کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اگرچہ فلسطینیوں نے واشنگٹن کی مذمت کی ہے اور امن کے ثالث کے طور پر اس کے رول کو مسترد کیا ہے، ہیلی خبردار کرتی ہیں کہ اس طرز عمل سے وہ اپنی امیدوں کو پورا نہیں کر سکیں گے۔
I sit here today offering the outstretched hand of the United States to the Palestinian people in the cause of peace.
امریکہ کی سفارتکار نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ آج یہاں میں فلسطینیوں کے امن کے حصول کے لیے امریکہ کی طرف سے ہاتھ بڑھا رہی ہوں۔ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر وائٹ ہاؤس کی طرف سے مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کی قیادت کرتے ہیں اور ان کے خصوصی نمائندے ہیں۔ انہوں نے منگل کے روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کے پاس امن منصوبہ تو ہے لیکن ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اسی دوران اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ کے ساتھ سرحد پر ایک دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ہفتے کے روز 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے تھے، جس کے جواب میں اسرائیل نے حماس کے اہداف پر فضائی حملے کیے اور فلسطینیوں نے 2 راکٹ اسرائیل میں داغے۔ اس صورتحال کے تناظر میں امن کے لیے پیش رفت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ بیجے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین عارضی کیمپوں میں مقیم ہیں اور مانسون کی بارشوں کا آغاز ہونے والا ہے، چنانچہ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیاں ان لاکھوں پناہ گزینوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور دیگر حفاظتی اقدامات کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اگلے ماہ بنگلہ دیش میں سمندری طوفانوں کا موسم شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مانسون کی بارشیں بھی سر پر کھڑی ہیں۔ آنے والے ان نامساعد موسمی حالات کا کاکس بازار میں نصب عارضی پناہ گاہیں مشکل سے ہی مقابلہ کر سکیں گی۔ صحت عامہ کی سہولتیں پہلے ہی ناکافی ہیں اور پھر اس طرح کے موسم میں نہ صرف سیلاب متوقع ہیں بلکہ متعدی بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں۔ اس وقت تقریباً 7 لاکھ روہنگیا مہاجرین کاکس بازار کے نشیبی علاقوں میں مقیم ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے ترجمان اینڈرے میں ہاچچ کہتے ہیں کہ اکثر خاندان سیلابی ریلوں کی زد میں آ سکتے ہیں، انہیں دوسری محفوظ جگہوں پر منتقل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں ترجیح ان خاندانوں کو دی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔
Today we are actually beginning to relocate the first 50 families living in one of the flood prone areas to a new and safer part of the site.
آج ہم 50 خاندانوں کو دوسری محفوظ جگہوں پر منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سب سے پہلے سیلابی ریلا متوقع ہے۔ یہ ان 381 افراد میں سے ہیں جنہیں اگلے ہفتے تک کسی محفوظ علاقے میں ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا خطرہ وہ بیماریاں ہیں جو آلودہ پانی کے جمع ہونے سے پھیلتی ہیں۔ اسہال، ہیضہ اور ملیریا جیسی بیماریاں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے عالمی ادارہ صحت اور دوسرے امداد کنندگان سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں حکومت کی مدد کریں۔ ان عارضی کیمپوں میں کام کرنے والی 100 کے قریب تنظیموں اور 270 صحت عامہ کے عارضی شفاخانوں سے عالمی ادارہ صحت نے رابطہ کیا ہے اور یہ سب مل کر مصیبت کی اس آنے والی گھڑی میں ان لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کا ان بیماریوں سے بچاؤ کریں گے جو یہاں پھیل سکتی ہیں، اور اس کے لیے یہ ابھی سے پیشگی اقدامات کریں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان دنیا کے ان ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے جہاں پیدائش کے بعد ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں انتقال کر جانے والے بچوں کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال نے منگل کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہی ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 1000 میں سے تقریباً 46 ہے، جبکہ ہر 22 بچوں میں سے ایک نوزائیدہ بچے کو موت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہماری ساتھی سعدیہ اسد نے بچوں کے ماہر ڈاکٹر سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نوزائیدہ بچوں میں شرح اموات میں خطرناک حد تک اضافے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ پیدائش سے 5 برس کی عمر تک نہ پہنچ پانے کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر مسعود خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے اور اسپیشلی جو آپ کی ینگ مدر ہوتی ہیں ان میں اویئرنیس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا فیسلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا پرابلم یہ بھی ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے یا آبادی جو ہے بہت بڑھ گئی ہے۔ اب 1947 میں جو اب موجودہ پاکستان ہے اس کی آبادی 3,20,00,000 کے قریب تھی، آج کوئی ہم 20-22 کروڑ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی فیسلٹیز جو ہیں وہ پیرلل طریقے سے نہیں بڑھی، جو کچھ فیسلٹیز موجود ہیں وہ اوورویلمڈ ہیں، وہ زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہیں، اس لیے کیئر اور پراپر صحیح قسم کی پرووائڈ ملتی نہیں ہے۔
ماں کی عمر، بچوں کی تعداد اور ان میں وقفہ، اس صورتحال کے ابھرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ انڈس ہسپتال کراچی سے منسلک ڈاکٹر محمد فرید کہتے ہیں،
دیکھیں ہمارے ہاں جتنا زیادہ خیال کرنا چاہیے، ہمارے ہاں ابھی تک کے وہی والا ٹریڈیشن ہے کہ جی کہ مرد پہلے کھانا کھائے گا اور ایک عورت بعد میں کھانا کھائے گی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں خصوصاً لڑکیاں اور ایک ینگ لڑکیاں، ان لوگوں کے اپنا نیوٹریشنل اسٹیٹس جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، بہت زیادہ اینیمک ہوتی ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی صحت بھی صحیح پراپر نہیں ہوتی۔ جب ان کو صحت ان کی صحیح نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی صحت مند نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ابھی تک کے بہت ایک بڑا نمبر ہے جہاں پر بچوں کی شادیاں 18 سال کی عمر سے کم اس میں ہو جاتی ہے، جس کے اندر 14 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں بھی ان کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں، ان کے خون کی کمی ان کی رہتی ہے، نیوٹریشنل اسٹیٹس ان کا اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جب ان کا ڈلیوریز ہوتی ہیں، بچے جب ایک پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت کمزور پیدا ہوتے ہیں. جب ہم دوسرے ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ماں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر دوسرے اور پرابلمس بھی ہوتے ہیں. کہ ہمارے یہاں ابھی تک کے ایسے بہت سارے خاندان ہیں جہاں پر ایک آٹھ آٹھ نو نو بچے، بعض اوقات تو بارہ بارہ بچے بھی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جن کے ہوتے ہیں. اور نہ صرف کے بچے پھر بہت کمزور بھی پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اندر اپنی فزیکل ابنارملٹیز بھی بہت ساری ہوتی ہیں.
آغا خان ہسپتال سے ڈاکٹر شبینہ عارف نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بعض اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ملٹیپل چیزیں ہیں جو کہ درکار ہیں، لیکن ایک سلوشن جو میں دینا چاہوں گی یہ ہے، ہمیں اب دیکھنا چاہیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف، جو بہت بہت ضروری ہے. پرائیویٹ سسٹم ریگولرائز ہیں، ان میں کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہے، کچھ سسٹمز ہیں. اگر پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ ہو جائے تو کیپیسٹی بلڈنگ ڈاکٹرز کی ہو سکتی ہے، کسی لیول آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایز ڈاکٹرز.
بچوں کے ماہرین کا کہنا تھا کہ صاف پانی، مناسب اور صحت بخش خوراک اور افزان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے اپنے طور پر ہم کسی نہ کسی حد تک اس کا سدباب کر سکتے ہیں. تاہم ڈاکٹر مسعود خان کا کہنا تھا کہ صورتحال جس حد تک پہنچ چکی ہے، اب حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
قیمتی پتھروں کو تراشنے کا فن سکھانے کے ایک سرکاری ادارے نے غربت زدہ صوبے بلوچستان میں سینکڑوں خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا ہے. کوئٹہ سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے.
وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کے ایک ذیلی ادارے کے زیر اہتمام بے سہارا خواتین اور بے روزگار تعلیمی یافتہ لڑکیوں کو مقامی طور پر تیار کیے گئے زیورات میں خوبصورت قیمتی پتھروں کی پیوند کاری اور دیگر ہنر سکھائے جا رہے ہیں. مختصر عرصے میں لگ بھگ 700 کے قریب خواتین اور لڑکیوں کو ہنر سکھائے جا چکے ہیں. اس ادارے میں تربیت حاصل کرنے والی ضلع سبی کی ایک طالبہ عدیلہ کا کہنا ہے کہ ادارے سے انہوں نے سنگ تراشی، زیورات میں قیمتی پتھروں کو لگانے اور تراشنے کے ہنر سیکھے ہیں، اور جو اشیاء انہوں نے بنائی ہیں وہ مقامی مارکیٹ میں فروخت بھی ہوئی ہیں، جس سے انہیں مالی فائدہ ہوا ہے. ادارے میں خواتین کو مختلف ہنر کے بارے میں بتانے والی ڈیزائنر فرحین آغا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مرکز میں خواتین کو زیورات میں قیمتی پتھروں کو لگانا، خام پتھروں کو صاف کر کے ان پر کندہ کاری کرنا، خواتین کے لیے ہار بنانا اور ان پتھروں کو پہچاننے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئٹہ اور دیگر شہروں میں اب قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے زیورات کے استعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف فیشن انڈسٹری میں بھی ان خوبصورت پتھروں سے بنائے ہوئے زیورات کا استعمال بڑھ رہا ہے، جس کے باعث لڑکیوں کے لیے گھر بیٹھ کر باعزت روزگار کے دروازے کھل رہے ہیں.
اگر خواتین گھر میں بیٹھ کے مختلف قسم کی جیم سٹونز کی کمبینیشن میٹلز کے ساتھ کرے، وہ لازمی نہیں کہ سونے ہو یا پلیٹینیم ہو یا چاندی ہو، وہ یہ دھات استعمال کریں، نہیں. فیشن میکنگ جولری میں اگر وہ وائرز کے ذریعے اور اس کے علاوہ تھریڈ ورک کے ذریعے اور انہی وائرز کے ساتھ، جس میں کہ اگر کاپر وائر بھی اور یا ایلومینیم وائر لے کر، اس میں یہ عقیق ہو گیا، فیروزہ ہو گیا، اور مختلف قسم کے جو یہ نارمل رینج کے جو ہمارے جیم سٹونز ہیں اس کی جو ہے کمبینیشن کر کے یہ جولری بنائیں، تو یہ اپنے لیے بہت ہی اچھی قسم کی جو ہے اپنے لیے ذریعہ معاش بنا سکتی ہیں.
پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ قدرتی وسائل، بالخصوص قیمتی پتھروں کے ذخائر سے مالا مال ہے. صوبے کے ضلع چاغی، نوشکی، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، خزدار، لسبیلا، کلات اور دیگر اضلاع سے یہ خوبصورت پتھر نکالے جا رہے ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک برآمد کر کے سالانہ اربوں روپے کا کثیر زر مبادلہ ملک کے لیے کمایا جا رہا ہے. فرحین آغا کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے نیم قبائلی معاشرے میں عام طور پر خواتین کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے کوئی شعبہ منتخب کرنے کا اختیار حاصل نہیں. اگر لڑکیاں یہ ہنر سیکھ لیں اور ایک مشین خرید کر گھر میں فارغ اوقات کے دوران قیمتی پتھروں کو زیورات میں لگائیں یا اس سے ہار تیار کر کے مقامی مارکیٹ میں فروخت کر لیں، تو اس سے ان کو اچھے پیسے ملیں گے اور بیوہ خواتین کو اپنے گھر اور بچوں کے اخراجات پورے کرنے میں مدد ملے گی. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
فروری کے شروع میں امریکہ نے جنوبی سوڈان کے لیے دفاعی سامان اور دفاعی خدمات کی برآمد پر پابندیاں لگا دیں. امریکہ جنوبی سوڈان کو براہ راست اسلحہ فروخت نہیں کرتا، تاہم اس پابندی کے بعد کوئی بھی امریکی کمپنی یا شہری متحارب دھڑوں کو فوجی ساز و سامان یا دفاعی خدمات مہیا نہیں کر سکے گا. جنوبی سوڈان کے لیے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی برآمدات سے شہریوں کے تحفظ کی کوششوں کو زخ پہنچتی ہے اور ہتھیاروں کی فروخت کی ممانعت یا ان کی منتقلی سے جنوبی سوڈان کی حکومت اور مسلح اپوزیشن پر اس بات کے لیے دباؤ پڑتا ہے کہ وہ لڑائی کو بند کرنے سے متعلق 21 دسمبر کے معاہدے پر عمل درآمد کرے اور اس ہیجان اور بے گھری کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کرے جس کی وجہ سے جنوبی سوڈان کے بے گناہ لوگوں کو مصائب اٹھانے پڑے ہیں۔ جنوبی سوڈان نے سن 2011 میں سوڈان سے آزادی حاصل کی، 18 مہینوں سے بھی کم عرصے تک امن قائم رہا۔ دسمبر سن 2013 میں صدر سلوا کیر اور نائب صدر ریک ماچار کے درمیان اقتدار کی کشمکش نے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی۔ متحارب دھڑوں نے سن 2015 میں امن معاہدے اور متعدد موقعوں پر جنگ بندی پر اتفاق کیا، لیکن تمام معاہدے سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئے۔ جاری لڑائی میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اس کی وجہ سے تیل کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے، معیشت تباہ حالی کا شکار ہوئی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور بھوک اور غذائیت کی کمی کا سامنا بھی ہوا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو جنوبی سوڈان میں جاری تشدد پر افسوس ہے، جس کی وجہ سے افریقہ کا ایک بدترین انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قحط سے بچنے اور جانے بچانے کے لیے سن 2013 میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے امریکہ اور عطیہ دینے والے دوسرے ملکوں کی جانب سے زبردست کوششوں کے باوجود 15 لاکھ لوگ اس وقت قحط کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہم تمام ملکوں پر زور دیتے ہیں، جن میں جنوبی سوڈان کے پڑوسی بھی شامل ہیں، کہ جنوبی سوڈان کے لیے دفاعی سامان اور دفاعی خدمات کی ترسیل کو روک کر اور ایسے فریقوں کی حمایت بند کر کے جو اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، امن کو فروغ دیں اور بے گناہ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ہم ترقی کے بارے میں بین الحکومتی اتھارٹی اور افریقی یونین کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ان کے خلاف تعزیراتی اقدامات پر غور کریں جو امن کے عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ مزید برآں جنوبی سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ہر قسم کے ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندی کی خاطر امریکہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تمام ارکان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس کارروائی کی حمایت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پیغام بالکل واضح ہے، امریکہ علاقے کے ممالک اور بین الاقوامی برادری خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک کہ بے گناہ جنوبی سوڈانی قتل کیے جاتے رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ 6 مہینے پہلے کی بات ہے جب لندن اور مانچسٹر میں مبینہ طور پر جہادیوں کی پیروی میں کئی ایک حملے ہوئے تھے تو برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ میں اسلام کی حیثیت کے بارے میں مشکل تبادلہ خیال کیا جائے۔ ان کے اس بیان کا پس منظر بظاہر یہ دعویٰ تھا کہ برطانوی مسلمان انتہا پسندی اور جہادیوں کو پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ برطانوی حکومت کیونکہ بریکسٹ کے تنازع میں الجھی ہوئی ہے، اس نے فوری طور پر اس مسئلے پر بحث نہیں چھیڑی۔ تاہم انگلش چینل یعنی رود باد انگلستان کی دوسری جانب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے اندر اسلام سے متعلق بعض اصلاحات کی تجویز پیش کی ہے۔ میکرون کا مقصد یہ ہے کہ قومی ہم آہنگی کو محفوظ رکھا جائے اور اسلامی بنیاد پرستی کا توڑ کیا جائے۔ اصلاح کا ایک کلیدی نقطہ یہ بھی ہے کہ فرانس میں 60 لاکھ مسلمانوں پر بعض عرب ممالک کے رسوخ کو روکا جائے جو مسجدوں کی فنڈنگ اور اماموں کو تنخواہوں کی ادائیگی کی صورت میں بظاہر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم فرانس کے صدر کے منصوبوں پر بعض سوشلسٹ سیاستدانوں اور مسلم رہنماؤں کی جانب سے سخت تنقید کی جا رہی ہے. ان منصوبوں میں سیکولرزم، شہری آزادیوں اور دینی معلومات کے بارے میں اماموں کے لیے یہ شرط ہوگی کہ وہ اس کا کورس پاس کریں، اور ساتھ ہی اعلی امام کا تقرر کیا جائے جو فرانسیسی مسلمانوں کے لیے واحد مذہبی اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہو. فرانس کے صدر نے بہرحال یہ کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تفصیلی تجویز اس وقت تک نہیں جاری کریں گے جب تک کہ وسیع تر تبادلہ خیال نہیں کر لیا جاتا. تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ بین الاقوامی تناظر میں فرانس کی حکومت کی تجاویز اور اس پر بحث و تمیز دورس نتائج کے حامل ہو سکتی ہے، اور یہ بتانا مشکل ہے کہ کیا واقعی اس سے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ ملے گا یا مزید شکوک و شبہات جنم لیں گے. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.